بچایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد و آل محمد یہ تاریخ کے مطابق شب شہادت ہے، شب وفات ہے بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین شب کے موقع پر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، عرض تسلیت کے لیے، بی بی اور ان کی پاکیزہ خاندان کے حضور عرض تسلیت کے لیے، اور انشاءاللہ بی بی کی شفاعت کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شخصیتوں میں سے ہر شخصیت میں کوئی ایک ایسی خاصیت ہے جس سے وہ شخصیت منسوب رہی ہے. یوں تو ساری شخصیتیں جامع اوصاف ہیں، سب کے سب خدا نمتال کی اوصاف کی تجلی ہیں، اور جو روایت مشہور معروف ہمارے پاس ہے کلنا محمد کا دعویٰ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شخصیتوں کے حوالے سے. لیکن اس کے باوجود ہر امام کی اور ہر شخصیت کے اندر کوئی ایک خاصیت ایسی واضح ہوتی ہے کہ جو ان کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے، ان کے نام سے معروف ہو جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں، مثلاً اگر آپ کے اور میرے سامنے مولا ساتویں امام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم زندان کے اندر ان کے مصائب کو جانتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو باب الحوائج کے نام سے جانتے ہیں کہ ان سے توسل کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر مولا امیر المومنین کے حوالے سے تذکرہ ہو تو ہم مولا امیر المومنین کی شجاعت کے عنوان سے جانتے ہیں، علم کے عنوان سے جانتے ہیں، تقویٰ کے عنوان سے جانتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کس عنوان سے جانتے ہیں؟ عجیب شخصیت. ہر شخصیت کے اندر ایک کمال ہے جو غیر معمولی حالات کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ باقی کمال نہیں ہے. باقی کمال بھی ہیں، اگر مولا چوتھے سرکار مولا ساتویں امام کی جگہ ہوتے تو ان کے اندر وہی کمالات ظاہر ہونے چاہیے. لیکن شاید خدا نمتال کی مصلحت کہ اس نے ائمہ کی تعداد کو زیادہ رکھا، وہ یہی تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ مختلف حالات میں مختلف سیرتیں ظاہر ہوں، مختلف حالات میں معصوم کی سیرت کا ہمیں اندازہ ہو. اور اس اعتبار سے بیوی کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت قرار پائی، اور اس کی وجہ سادہ سی وجہ یہ تھی کہ غیر معمولی حالات میں قرار پائی تھی، غیر معمولی حالات کے اندر قرار پائی تھی. اگر ہم کسی بھی اور شخصیت کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان حالات میں قرار دیتے تو یہی ہوتا، لیکن بیوی کی شخصیت نے ان حالات کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے انجام دیا اس سے ان کے کمالات ظاہر ہوئے، ان کی کمالات کو پہچاننے کا موقع ملا. اور بی بی کی عظیم الشان شخصیت سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ چند پوائنٹس، چند نکات سمجھ میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بی بی کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ایک پوائنٹ اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم لوگ چونکہ بعض کمالات کو اس درجے کے اوپر نہیں پہچانتے، ہماری اپنی حد ہوتی ہے، تو ہم بعض اوقات اہل بیت کے کمالات کو بھی نہیں سمجھ پاتے، ہماری حد ہوتی ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں سمجھ پاتے. مثلا ایک آدمی ایسا ہو جو سخی ہو، جواد ہو، جس کے اندر سخاوت ہو، اس کے سامنے اگر اہل بیت اطہار کی سخاوت کو رکھا جائے تو شاید وہ زیادہ سمجھ پائے گا عام انسان کے مقابلے. جو سخی نہیں ہے وہ امام کی سخاوت کو کیسے پہچانے؟ وہ اپنے جیسے انسان سمجھے گا، نعوذ باللہ تعالی. جو شمشیر زن ہو، جو فوجی کمانڈر ہو، اس کو بتاؤ کہ امیر المومنین کیسے فوجی کمانڈر تھے، وہ سمجھ پائے گا. کیوں سمجھ پائے گا؟ اس کا ایکسپیرئنس ہے، وہ ان حالات میں گزرا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان حالات میں جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن پہ کیا آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو کوئی بتائے کہ مولا امیر المومنین جب ان حالات میں گزرے تو انہوں نے کیا فرمایا، تو وہ سمجھتا ہے. پھر بھائی اگر مثال کے طور پر یہ جو بیماری کا معاملہ پھیلا ہوا ہے، ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی فنا آدمی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی، یا مثلاً اس کے اندر وقت گزارا، اچھا جس نے اپنی زندگی میں تیمارداری کی نہ ہو اسے کیا پتہ کیا گزرا، جس نے کی ہو اسے پتہ چلے گا نا. مثلاً اگر کوئی میرے سامنے کہے کہ بھائی فنا آدمی اپنے ماں باپ کے لیے تیمارداری کرتا ہے، ان کے بستر سے لے کر ان کے بیٹھنے تک سب چیزوں کا خیال کرتا ہے، تو مجھے کیا پتہ کیا ہوا بھائی. ہاں اگر میں نے یہ کام کیا ہوتا زندگی میں، مثلاً چند دفعہ بھی کیا ہوتا، تو پھر مجھے اندازہ ہوتا کہ اس آدمی نے اگر 10 سال اس کام کو کیا تو اس کا مطلب کیا. اسی طریقے سے اہل بیت کی شخصیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی تجربے سے گزرے، بے گزرے اس تجربے سے نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اگر کسی کو واقعہ سمجھنا ہے کہ مولا امام موسیٰ کاظم کے اوپر کیا گزری، نہ گیا وہ زندان تو اسے کیا پتا کیا گزری. آپ اور میں کہہ رہے ہیں مولا امیر المومنین جنگوں میں ایسے تھے، جنگوں میں ویسے تھے، آپ جنگ میں نہ گزرے ہوں تو آپ کو کیا پتا جنگ کسے کہتے ہیں، کیا معلوم. ہم کہیں مثلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فلاں موقع پہ ایسا صبر کیا، تو اس موقع سے گزرے تھے کیا، نہ گزرے ہو تو کیا پتا. اب ہم سب ایک بات سمجھ سکتے ہیں، ہم بی بی زینب کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ہم لفظ دیکھ سکتے ہیں، ہم تاریخ کے منقولات دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس تجربے کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم تو اس کا عشیر سے بھی نہیں گزرے. بھائی اگر کوئی ایک تجربہ 100 کے درجے کے اوپر ہوا ہو، میں اور آپ 1 پہ گزرے ہوں، 2 پہ گزرے ہوں، 4 پہ گزرے ہوں، تو کچھ سمجھ میں آئے گا جو 100 پہ گزرا اس کے سر پہ کیا گزری ہے، کیا بیتی ہے. جب گزرے ہی نہیں تو کیا پتہ. تو یہ جو ایک مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ان کی عظمت کیا ہے. لفظ میں سمجھ میں آتا ہے، تھوڑے بہت نعرے لگاتے ہیں، تھوڑا بہت اظہار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ہم سے بہت دور ہے معاملہ، سمجھنے سے بہت دور ہے. ہاں ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ خدا نے مثال یا تو اس تجربے سے گزار دے، یا اس تجربے سے گزارے تو سمجھ میں آئے کہ بھائی آئمہ پہ کیا گزری، یا خدا نے مثال کوئی مکاشفہ کر دے کسی کے لیے، کشف کی کوئی صورتحال بنا دے کسی کے لیے. تو مثلا کسی نے کہا کہ بھائی میرے ذہن میں بہت دل چاہتا تھا میں امام کا ساتھ دوں، امام کا ساتھ دوں، تو پھر ذہن میں آیا کہ بھائی امام کا ساتھ تو اس وقت کوئی دے گا جب اس کے اندر وہ طاقت ہو کہ امام کے اوپر جو مشکلات پڑ رہی تھیں اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو کہیں لیٹے لیٹے اس نے اللہ سے دعا کی کہ خدا جو امام کے اوپر دل پہ گزر رہی ہے کیا اس کی کوئی جھلک ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں. تو خود بتایا کہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سینے کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ رکھا ہوا، دیکھا کہ نہیں دل پھٹ جائے گا اگر یہ حالت زیادہ باقی رہی. خدا سے استغفار کی کہ نہیں خدا ہم نہیں جھیل سکتے، ہم نہیں کر سکتے. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بی بی زینب نے کیا جھیلا، کوئی جان سکتا ہے کہ. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم لوگ صرف الفاظ پہچانتے ہیں، اس معاملے میں تھوڑی سی ہم لوگوں کو مدد ملتی ہے اشعار سے. یہ جو نثر ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، خطابت کہتے ہیں جس کو میں اور آپ، اس کے اندر بھی جذبات آ سکتے ہیں، لائے جا سکتے ہیں، محنت کریں تو لائے جا سکتے ہیں، لیکن شعر زیادہ بلیغ ہے جذبات کو پہنچانے کے لیے. تو بعض اشعار ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت اطہار کی قلبی کیفیت کو دکھا پائے کہ مثلاً اس وقت کیا گزر رہی تھی ان کے وجود مقدس کے اوپر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی. اگر ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ اس وقت کیا گزر رہا تھا، تو یہ کیسے سمجھیں گے کہ انہوں نے کس ہمت سے وہ کیا جو انہوں نے انجام دیا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے دل پہ کیا گزری. تو ہمیں یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے بازار میں کھڑے ہو کے خطبہ کیسے دیا؟ ہم نہیں جان پائیں گے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکے گا۔ مصائب میں ان کے چند جملوں کو عرض کروں گا، لیکن مثلا اگر میں اور آپ یہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کم از کم الفاظ کی حد میں، کہ مثلا 12 محرم کو یا 13 محرم کو اہل بیت اطہار کا قافلہ میدان کربلا سے گزرنے کے بعد کوفہ میں داخل ہوا، اور کوفہ میں دشمن سارے کھڑے تھے چاروں طرف، مذاق اڑا رہے تھے، کوئی سمجھ پائے گا کہ اس وقت ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ نہیں۔ ہاں اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، کسی کو یہ تجربہ چند فیصد کبھی چھیلنا پڑے کہ وہ مخالفوں کے درمیان پھنس گیا ہو، چاروں طرف سے ان کی طرف سے تضحیک ہو رہی ہو، مسخرہ کیا جا رہا ہو، اور یہ حق پر ہو اور اس مظلومیت میں دوچار ہو جائے، ہاں تو اس کو شاید کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ اور ابھی کم ہے، مصائب کا حصہ بہت ہے، ہم سب جانتے ہیں کس نے وہ غم جھیلے ہیں جو بیوی نے جھیلے ہیں۔ پھر عورت ہونے کے ناطے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کئی پہلو جمع ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے ہم ان حالات کو مختصر سمجھ سکیں گے کہ اس حالات میں بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایسے جب بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی تفصیل ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے آپ اور میں، ہمارے دل کے اوپر کچھ گزر رہی ہوتی ہے، ہم اپنے دل پہ گزرے ہوئے احوال کو زبان پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی خوشی سے گزر رہے ہیں، فرض کریں آپ کو زندگی میں کوئی خوشی ملی ہے، اور اس خوشی کے موقع پر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس خوشی کے ریفرنس میں کچھ کہو، تو جو آپ بول رہے ہیں وہ وہی ہے جو آپ کے دل پہ گزر رہی ہے۔ یہ آسان ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، لیکن اگر دل میں غم گزر رہا ہو اور اس موقع پر آپ سے کوئی یہ کہے کہ کھڑے ہو اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، اب کیسا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ دل میں کچھ اور گزر رہا ہے، دل میں ایک اور طوفان چھپا ہوا ہے، اور زبان پر اس کا اظہار نہیں کرنا ہے، زبان پہ کچھ اور کہنا ہے۔ زبان پہ کیا کہنا ہے؟ زبان پہ دین کی حفاظت کرنا ہے، زبان پہ بھائی کا پیغام لانا ہے۔ یہ کون لا رہا ہے؟ یہ وہ ماں لا رہی ہے جس کے 2 بیٹے 3 دن پہلے شہید ہوئے، مارکہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ اگر ہم یہ کہتے بی بی سے کہ بی بی آپ خطبہ ارشاد فرمائیں جس میں آپ اپنے غم کو بیان کریں، شاید، بعید ہے کہ میں کہہ پاؤں، لیکن بھائی شاید آسان ہوتا، لیکن ان حالات کو جھیلنے والی مخدرہ و معظمہ، وہ خطبہ ارشاد فرمائیں کوفہ کے اندر کھڑے ہو کر، اور کس بات پہ خطبہ ارشاد فرمائیں کہ تم نے میرے بھائی کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، اور اس بھائی کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ اور میں جانتے ہیں تاریخ کا مشہور جملہ کہ بولی تو زینب تھی لیکن لہجہ علی کا تھا، بولی تو زینب تھی، یہ کیا شخصیت ہے، کس طریقے سے تشکیل پا۔ ایک جو بہت بڑا عنصر ہے، ظاہر ہے کہ ہم لوگ ان شخصیتوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اس طرح سے انجام دیا، تو ظاہر ہے ہمیں سکھانے کے لیے انجام دیا۔ البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، شاید مناسب ہو، وہ یہ کہ سیکھنے والے بہت اقسام کے ممکن ہیں۔ مثلا ایک سیکھنے والا وہ ہوگا جو اس بات کو سیکھے گا کہ تعریف کرنی ہے مجھے بی بی کے کام کی، لیکن خود یہ کرنا ہے وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، زیادہ تر لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کے بیانات کے اوپر یہ کر پاتے ہیں کہ وہ تعریف کی نظر سے دیکھیں کہ کتنی عظیم الشان شخصیت تھی۔ ان کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ کرتے کیسے ہیں، یہ ہوتا کیسے، یہ تقریباً شاید کہہ سکیں کہ خدا نے تعالیٰ کی خالقیت کو قبول کرنے کے بعد، اور منصب نبوت پہ فائز ہونے کے بعد خدا نبوتال سے خطاب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرماتے ہیں کہ کیف تخلق، تو خلق کیسے کرتا ہے، خلق کیسے کرتا ہے، تو کون ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ جو یہ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں، آپ دین کے نام پہ اتنی قربانیاں دیتے ہیں یہ کیسے دیتے ہیں، آپ کے اپنے دل میں اتنے غم ہوتے ہیں اور اپنی زبان سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو ہم لوگوں کو اس وادی کی طرف لے جا سکتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے، ہم لوگ اپنی زندگیوں کے حصار کے اندر، زندان کے اندر پھنس گئے، ہم اس سے زیادہ نہیں نکلنا چاہتے، اور گویا خدا مختار یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے نکلیں اور اس سے بہتر کی طرف جائیں۔ وہ نقطہ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امیر ترین جو مسائل ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ان موقعوں پر اہل بیت کے جملات کو کبھی ممکن ہو تو مطالعہ کریں، کتابیں ہیں ہمارے پاس جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جملات کے اوپر مصنفین مؤلفین نے محنت کی ہے کہ مثلا اس خاص موقع پر خود سید الشہداء نے کیا کہا۔ ایک دفعہ میں اور آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ہمارا جیسا کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیان حال یہ تھا، حال سے یہ لگ رہا تھا، یہ کافی نہیں ہے، بیان حال تو میں اپنی عقل کے مطابق بیان کروں گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا، میری عقل محدود ہے تو بیان حال ہمیشہ محدود رہے گا، بیان حال سے زیادہ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے تو یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ انہوں نے خود جو جملہ کہا وہ کیا تھا، بیان حال تو میں اپنے ذہن کے مطابق کروں گا، میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا، سید الشہداء نے کیا کہا تھا۔ مثلا سید الشہداء کا مشہور معروف جملہ جو زیادہ تر قوی ہے کہ حضرت علی اصغر کی لحد مبارک کے اوپر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، فرمایا خدا تو جانتا ہے کہ یہ سخت ہے لیکن میں صبر کروں گا چونکہ تو دیکھ رہا ہے، فرمایا تو جانتا ہے کہ یہ سخت ہے۔ شبیہ ہے اللہ کے رسول کے ایک جملے سے، اللہ کے رسول نے، آپ کو پتہ ہے رسول گرامی کے فرزند، دو فرزند بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے تھے، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم۔ بی بی سے دو فرزند ہوئے، ایک فرزند نزدیک 4 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور ایک فرزند شیرخوارگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور جس فرزند کی وفات شیرخوارگی میں ہوئی اس دودھ پینے کی حالت میں ہوئی، معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ ایک جملہ ہے، بعض اوقات کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے لیکن مسائل کی گہرائی کو شاید اچھا بیان کرتا ہے جملہ، اس میں بیان کرتے ہیں، روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو یاد کر کے گریہ کر رہی تھیں، اللہ کے نبی تشریف لائے اور پوچھا کہ خدیجہ کیوں گریہ کیا، تو بی بی نے فرمایا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں شاید ہمارے ماحول میں اچھا نہ لگے، لیکن یہ بی بی نے فرمایا کہ میرا بچہ دودھ پیتا تھا، اس کے لیے جو دودھ اللہ نے دیا تھا وہ ابھی ہے میرے پاس، بی بی خدیجہ کی ذات پہ درود بھیجو محمد اللہ۔ بی بی خدیجہ نے فرمایا اس طرح کا جملہ کہ وہ احساس میرے اندر ہے ابھی، اس کے اوپر مجھے زیادہ رونا آیا، بی بی خدیجہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے تسلی دی اور دو جملے ارشاد فرمائے، دونوں جملے بہت عظیم الشان جملے، فرمایا کہ اے خدیجہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گی کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا جب تک تمہیں لے کر جنت کے آخری درجے تک نہ پہنچے، وہ کھڑا رہے تمہارا انسان۔ بی بی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا، فرمایا ایسا ہی ہوگا، کہا میں صبر کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اور میں اس جملے کو 12-23 عرض کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ کسی سے اس کے محبوب کو چھینے اور پھر اس کو عذاب بھی دے. خدا یہ نہیں کرتا. اگر کسی سے اس کا محبوب لیتا ہے تو پھر سختی نہیں دیتا. خود اللہ کے نبی, میں سید الشہداء کو جملہ تذکرہ کیا جو قبر کے اوپر بیٹھ کے کہا, اور اللہ کے نبی نے بھی قبر پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہا, وہ بھی بہت عجیب جملہ. اللہ کے نبی اپنے شیرخوار بچے کی قبر میں بیٹھے, نبی کی ذات پر ان کی اولاد طاہرہ پر درود ہے محمد والا, اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے اور گویا بچے کی قبر تیار ہو چکی تھی. رسول خدا بچے کی قبر کے برابر میں تھے. ایک موقع کے اوپر گریہ کیا اللہ کے نبی نے, اصحاب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی گریہ فرما رہے ہیں, تو اللہ کے نبی کو شاید تسلی دینا چاہیے یا نہیں معلوم کیا ہوا, خدا کے نبی نے مکہ کے اطراف میں جو پہاڑ تھے ان میں سے ایک پہاڑ کو دیکھا اور کہا کہ اے پہاڑ, جو مشکل مجھ پہ ٹوٹی اگر تجھ پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتا تھا, تو باقی نہ بچتا, تو مصیبت میرے اوپر آئی. یہ اللہ کے نبی کا فرزند ہے, تبھی موت دنیا سے گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس غم کو احساس کیا تھا. اور سید الشہداء, سید الشہداء کا شیرخوار ذبح ہوا تھا, ذبح ہوا تھا. سخت سید الشہداء حضرت علی اصغر کی گویا قبر کے کنارے بیٹھے تھے, انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ خدا ہے تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت میرا بیٹا, لیکن میں صبر کر رہا ہوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے. اسے کیا کہیں گے آپ؟ اس کو آپ کہیں گے توحید. میں اور آپ کہیں گے توحید کا منصب توحید ہے یہ, چونکہ خدا و متعال کے اوپر یقین ہے, چونکہ خدا و متعال کی ناظر ہونے کے اوپر خدا نظیر ہے, اس پہ یقین ہے, اس پہ سید الشہداء نے سب کیا. یہاں پہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ایک دنیا کے ظاہر کے پیچھے جو دوسری دنیا ہے اس پہ کتنا یقین ہے ہمارا, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہم لوگوں کے. ہم لوگ دنیا کے ظاہر میں اتنے انوالو ہوئے ہیں, اتنے انوالو ہوئے ہیں کہ دنیا کے ظاہر کے پیچھے کی جو دنیا ہے وہ ہمیں نظروں سے چھپی ہوئی ہے. اور سید الشہداء نے جو فرمایا کہ اے خدا میں نے صبر کیا اس بات کے اوپر کہ تو دیکھ رہا ہے, کہ یہ دیکھ رہا ہے صرف فلسفیانہ دیکھنا ہے کہ مثلا میں دلیل سے جانتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ہے اور اللہ سب پہ شاہد ہے, کیا یہ فلسفیانہ معاملہ؟ نہیں, فلسفیانہ معاملہ نہیں ہے. اگر سید الشہداء کہہ رہے ہیں خدا میں نے صبر کیا اس پر کہ تو دیکھ رہا ہے, تو سید الشہداء خدا کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں کہ دیکھنا کیا ہے, ایسا اس کو احساس فرما. تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں ایک چیپٹر ہمارے لیے کھولے, ہم اس دنیا کے پیچھے جا کے سوچیں, ہم اس دنیا سے جو نظر نہیں آ رہا اس کو سوچیں. اب اگر ان دو جملوں کو آپ ایک ترتیب میں رکھیں اور تیسرا جملہ لے کر آئیں, تیسرا جملہ کون سا لاؤں؟ وہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں فرمایا, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد, دونوں نے, اللہ کے نبی نے بھی سید الشہداء نے بھی اس سختی کو ذکر کیا کہ جو ان کے دل پہ تھی. کیوں ایسا ذکر کیا؟ شاید شاید میں سوچتا ہوں مثلا کوئی سمجھتا ہو مرد ہیں مرد کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی, مرد تھے یہ جذبات تھے یا نہیں تھے؟ مرد تھے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, ممکن ہے مثلا میں باپ ہوں اور میں اپنی اولاد کے ساتھ کچھ ہوتا دیکھوں تو میں وہ درد فیل نہ کروں. کیوں؟ کیونکہ میں کامل باپ نہیں ہوں, میری محبتیں کامل نہیں ہیں, میں ناقص انسان ہوں. لیکن اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی باپ ہونے کے ناطے کامل باپ ہیں. سید الشہداء باپ ہونے کے ناطے جو محبت اپنے بچے کے لیے رکھتے ہیں ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے, سید الشہداء نے اتنے محبوب بچوں کو قربان کیا ہے. اگر میں اپنا بچہ قربان کروں گا نا تو میں اس محبت کو قربان کروں گا جو چھوٹی سی میرے دل میں. اور سید الشہداء نے کس محبت کو قربان کیا ہے؟ اس عظیم الشان محبت کو جو امام حسین کے دل میں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو اہل بیت اطہار نے قربانی دی وہ قربانی کیا تھی. تو جب یہ رسول گرامی نے ارشاد فرمایا تو اس غم کی طرف اشارہ کیا جو ان کے اوپر بیتی. جب سید الشہداء کی باری آئی تو سید الشہداء نے بھی اس غم کا تذکرہ کیا جو ان کے دل کے اوپر بیتی. اور جب بی بی عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں کھڑی ہوئیں اور اس لہین نے سخت جملے کہے جس سے بی بی کا غم تازہ ہوا تو بی بی نے اپنا غم نہیں دہرایا, اپنا غم نہیں دہرایا. اور بی بی نے جو جملہ کہا وہ توحید, کیا توحید کی معراج تھی. بی بی نے فرمایا وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر, معراج پہ پہنچا دیا معاملہ. ان مقدس ہستیوں کے غم کو کا دکھانا وہ بھی خدا کے لیے تھا, اور بی بی نے جو اپنے غم کو نہیں دکھایا یہ بھی خدا کے لیے تھا. نہیں دکھایا اپنا غم اس لائن کے ساتھ. شاید فرق محفل کا بھی تھا, سید الشہداء خدا سے خطاب کر رہے تھے, اپنے غم کا اظہار کیا, لیکن بی بی ظالم سے خطاب کر رہے تھے. نہیں چاہتی تھیں ظالم کو دکھائیں کہ میرے دل میں غم ہے. یہ جرأت کا وہ اظہار ہے جو دنیا میں شاید ہی کوئی کر پائے گا, کہ جب وہ ظالم کے سامنے کھڑی ہوئیں تو وہ دکھانا چاہتی تھیں کہ ہم میں استقامت ہے, ہم میں مقاومت ہے. اور یہ بی بی کا کردار عظیم الشان تھا, اپنے غم کا کوئی اظہار نہیں کیا, خدا کی توحید کا اظہار کیا, وحدانیت کا اظہار کیا. ان کی ذات پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انتہائی مختصر سا ایک پوائنٹ جو اس سے ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے اگر کوئی قربانی دیتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہم کہاں کوئی قربانی دیتے ہیں. ہم لوگ اس کو قربانی دینا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے, یہاں آ گئے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی. کہاں کی قربانی؟ اگر ہم کوئی قربانی دیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے خدا پہ احسان کر دیا, اب خدا ہمارے لیے کچھ کر. اور بی بی نے یہ کہ خدا نے ان کو قربانی دینے کا موقع دیا اور بی بی نے قربانی دی, اس کو جمال تعبیر کیا, اس کو جمال تعبیر کیا. کہا یہ حسن تھا کہ خدا نے ہمیں قربانی دینے کا موقع دیا اور ہم نے اپنے رب کے حضور قربانی پیش کی, یہ جمال ہے, یہ حسن. تعریفیں تبدیل ہو گئی ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تعریفیں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک خوشی میں حسن ہوتا ہے یا غم میں حسن ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب کہتے ہیں مثلا بہت خوبصورت ہے تو یہ دل کو لبھانے والی چیز ہوتی ہے یا دل کو غمزدہ کرنے والی چیز ہوتی ہے؟ لبھانے والی چیز ہوتی ہے. مثلا میں ایک باغ کو دیکھ کر کہوں گا بہت خوبصورت ہے, مثلا آسمان پہ کوئی منظر ہوگا تو میں کہوں گا بہت خوبصورت ہے, معذرت چاہتا ہوں, میت دیکھ کے کہوں گا بہت خوبصورت ہے؟ نہیں. تو بی بی نے کیوں فرمایا ما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا, کیوں فرمایا؟ ہم لوگ جسم دیکھتے ہیں وہ آخرت دیکھتے ہیں, ہم لوگ دنیا دیکھتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے دیکھتے ہیں, ہم لوگ شہید کا صرف لاشا دیکھتے ہیں, وہ شہید کی عظمت اور اس کا مرتبہ دیکھتے ہیں, وہ کچھ اور دیکھتے ہیں, ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. لہذا ہم لوگ بعض وقت ان کو اس دنیا کا دیکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس دنیا کے, تو بالکل مختلف ہونے لگتا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس فرق کے باوجود خدا تعالیٰ نے ہمیں اتنی سعادت دی ہے کہ ہم ان کی عظمت کو پہچان پاتے ہیں, بعض اوقات تو لوگ وہ بھی نہیں پہچان پاتے, لیکن خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم ان کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور ان کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جملہ جو ظاہری طور پر ہم لوگوں کے حساب سے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا مفہوم ہوگا, تو ہمیں مفہوم الحمدللہ رب العالمین کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے. کہ جب انسان اہل آخرت ہوتا ہے اور اس طرف دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. اور اسی خاطر بی بی جب اس کربلا کے بارکے سے گزرنے کے بعد کوفہ میں پہنچی ہیں، شام میں پہنچی ہیں، تو انہوں نے اپنے غم پہ تو توجہ دی یقیناً، لیکن اپنے غم کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کے پیغام پہ توجہ دی. بھائی نے قربانی کیوں دی تھی، اس کے اوپر توجہ دی. اور اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی معاملے کو بڑھا کے کہنا نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین کی آواز بلند ہوگی سب کے سب مقروض ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، سب کے سب مقروض. ان بی بی نے اس شدت غم کو برداشت کیا اور اس شدت غم کے باوجود اپنے بھائی کے نام کو بلند کیا، جگہ جگہ سید الشہداء کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. اور الحمدللہ رب العالمین اس پاکیزہ قربانی کا جو خدا نظر نے ایک اثر ہمیں دکھایا وہ سید الشہداء کی عزاداری کے ذریعے سے تھا. سید الشہداء کی اربعین نے اس شان و شوکت کو کچھ ظاہر کرنا شروع کیا. ایک جملہ، ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے کہ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ مثلا جب بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف چلی، اس سفر کو خدا متعال نے سعی قرار دے دیا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ سعی کرے گا. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس شدت پریشانی کے عالم میں خدا متعال کی امید پر ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی تھیں، دوسری طرف سے تیسری طرف، ایک عمل انجام پایا تھا. اس کو خدا نے حاجیوں کے لیے رکن قرار دے دیا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی زینب کا اپنے بھائی کے لاشے پر آنا کیا بنا، کس دل سے آئی ہوں گی. کہ خدا نمتال نے اس آنے کو حسین کا اربعین قرار دے دیا. کروڑوں لوگوں کو گویا جبلت میں ڈال دیا کہ انہیں امام حسین کے روضے پہ پہنچنا ہے. لوگ پہنچیں گے اور ہر پہنچنے والا اپنے ذہن میں یاد کرے گا کہ ایک دن تھا جب بی بی زینب پہنچی تھی. ہر کام میں مقدس تھی، ہر کام کو تقدس کے اعلیٰ ترین پائے پہ لے جا کے انجام. انہوں نے جب امام حسین کے غم میں گریا کیا تو خدا نے اس کو عزاداری بنا دیا. جب وہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے تشریف لائیں تو خدا نے اس کو اربعین بنا دیا. ہر پہلو میں خود عظمت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور اعزاز محترم، خدا المتعال کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں ان بی بی کے ماننے والوں میں سے قرار دیا. الحمدللہ رب العالمین. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تمام مقدس خواتین کی حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے پرچم کی مزید سربلندی کی اور دنیا میں ان کے پرچم کے فروغ کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. جو بھی بیوی کا ماننے والا ہوگا، جو بھی ان کی شخصیت کے سامنے احترام کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً ایک عزادار ہوگا. اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر بیوی نے اتنی قربانیاں دیں اور ان تمام قربانیوں کے ساتھ سید الشہداء کے پرچم کو بلند کیا تو در حقیقت اس کے اندر کیا فضیلت ہے. کہ ان تمام قربانیوں کا ماحصل یہ قرار پایا کہ بیوی امام حسین کی یاد کو لوگوں تک پہنچائیں اور نشانیوں کو وہاں تک پہنچا کر آئیں جس کا دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب دشمن نے کربلا میں سید الشہداء کی لاشے کو پامال کیا تھا تاکہ اس کیا وہ سمجھ پا رہا تھا کہ اس پامال ہوئے لاشے کا تقدس کہاں پہنچے گا؟ بی بی ہاجرہ کی ایک کوشش صحیح بنی اور سید الشہداء کا پامال ہوا لاشہ کیا بنا؟ سید الشہداء کا بے گور و کفن لاشہ کربلا کا کفن بن گیا، پوری دنیا میں ہے. سید الشہداء کی تربت خدا نے متعال نے شفا قرار دی تھی، پوری دنیا میں یہ عظمتیں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کے ساتھ. آپ اور ہم الحمدللہ رب العالمین ان بی بی کے نام پر یہاں موجود ہیں. ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم پرچم حسین کے لیے محنت کریں، سید الشہداء کی عزا کے فروغ کے لیے محنت کریں. الحمدللہ رب العالمین دور اچھا دور ہے. ایک جو مشکل دور تھا وہ کب تھا؟ مثلا جب مجلسوں پہ پابندی تھی، جب عزا کے اوپر پابندی تھی، جلوسوں کے اوپر پابندی تھی، کوئی امام حسین کا ذکر نہیں کر سکتا تھا. لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ دور اچھا دور ہے، سختی نہیں ہے اس اعتبار سے، آسانی ہے. لیکن ایک مشکل اور ہے، ایک مشکل اور آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کون ہے جو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے؟ زندگی کا حصہ کون بنا ہے؟ اور کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے سید الشہداء کے ذکر سے استفادہ تو کیا ہے لیکن زندگیوں کا حصہ نہیں بنایا. مثلا زندگی کا حصہ بناتے تو کیا کرتے؟ تو یہ سوچتے امام حسین نے قربانی جو دی تھی اس قربانی کا آج کے دور میں کیا تقاضا تھا، آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے تھا. اگر وہ مشہور معروف جملہ ہے کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، تو کیا صرف اس کام کے لیے کہ ہم امام حسین کا ذکر کر کے جنتوں میں داخل ہو جائیں اور پھر کچھ نہ کریں؟ اے خدا من تعالی نے سید الشہداء کی قربانی صرف اس کام کے لیے رکھی ہے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں، یا اس کے اوپر بھی کچھ اور ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھائی جو بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا ماننے والا ہے وہ قربانی کی طرف جائے، وہ واقعی اس پیغام کو پھیلانے کی طرف جائے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ بھائی جب یہ قربانی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے. یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی عاشور کے دن اپنی منزل اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، جس کی کہتے ہیں پائے ثبات میں لرزش بھی نہیں آئی. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سب کے سب ایمان کے آخری درجوں پہ فائز تھے خود سے؟ ظاہر ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیمپ تھا سید الشہداء کا، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو امام حسین سے ملحق ہوئے ہوئے دو مہینے نہیں ہوئے تھے، یہ پہلے کسی اور کیمپ کے لوگ تھے. اگر عاشور کے دن کی بات کرنا ہے تو ظاہر ہے سب سے بہترین مثال تو خود حضرت حور کی ہے. ان کو ملحق ہوئے ہوئے کتنے دیر ہوئی تھی؟ تھوڑی سی دیر ہوئی تھی. تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ایک حد تک میں اور آپ چلتے ہیں اور گویا اس کے بعد وہ ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. ایک حد تک ہم محنت کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی نظر لطف ہوتی ہے پھر وہ لے کے چلتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے آخر میں نظر آتا ہے، مثلا میسم تمار، حضرت میسم تمار، یا مثلا اصحاب سید الشہداء اور وہ استقامت ان کے اندر، اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا تمام تر مشکلات کے باوجود، بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شخصی کمالات نہیں تھے، یہ سید الشہداء کا لطف و کرم تھا جو ان لوگوں کے اوپر برس گیا تھا، اس نے کسی جگہ پہ پہنچا دیا. اور دیکھیے ہمارے سامنے کتنی واضح روایت بھی موجود ہے، وہ یہ کہ جب عاشور کی شب ہوئی اور سید الشہداء نے چراغ کو بجھایا اور کوئی نہیں گیا، پھر دوبارہ چراغ کو جلایا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم یہاں پہ شہید ہو گئے، تم وہاں پہ شہید ہو گئے. تو مثلا بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ کس زمین میں کس جگہ گرو گے، بلکہ یہ بتایا تھا کہ جب تم شہید ہو گئے تو تمہارا مرتبہ کیا بنے گا اللہ کے نزدیک، تمہارا مقام کیا بنے گا، تمہاری منزلت کیا بنے گا. اور سکون ان کے دلوں پہ نازل کیا تھا. آسان نہیں تھا، عاشور کے دن اصحاب حسین میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، یہ سید الشہداء کا کوئی لطف و کرم تھا جو ان کے دلوں کے اوپر آیا تھا. اور اگر اصحاب سید الشہداء کے اوپر سید الشہداء کا کوئی لطف و کرم آیا تھا اور ہم اس کو اشارتاً سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ایک بات یقینی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے قلب مقدس پر امام حسین کا بڑا لطف و کرم آیا تھا، بہت لطف و کرم تھا. ایک عجیب انداز میں ظاہر ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی تاریخ بھی موجود ہے ہمارے پاس. ایسا نہیں محترم، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید نہیں معلوم کامیاب ہوا نہیں ہوا، وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو پانی کے اوپر رکھا اور وہ بچہ آگے چلا گیا اور فرعون کے محل تک پہنچ گیا, تو حضرت موسیٰ کی والدہ بے قرار ہو گئیں, بےتاب ہو گئیں. ان کو بچے کے ساتھ ایک ایسی محبت تھی جو میں اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے, کوئی دنیا کی ماں نہیں سمجھ پائے گی اس محبت کو جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو ان کے بچے کے ساتھ تھی, جس طرح ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے تمام تر دعووں کے باوجود کہ سید الشہداء کو حضرت علی اصغر سے کیا محبت تھی, ہم نہیں سمجھ پائیں گے. کوئی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو اپنے بچے کے لیے تھی, اتنی شدید تھی کہ وہ بے قرار ہوئیں, بےتاب ہوئیں, اور اس موقع پر خدا نے مطالب فرماتا ہے وربتنا علی قلبها. ہم اردو میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں, ویسے تو ربط عربی میں ربط کا لفظ استعمال ہوا ہے, مثلا ایسی میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں یہ کہ آپ ایک رسی کو دوسری رسی کے اندر ڈالتے ہوئے کوئی چیز بناتے ہیں, پیٹرن بناتے ہیں, اس کو بھی ربط تعبیر کرتے ہیں, ایک چیز دوسرے کو سنبھالتی ہے, دوسری دوسرے کو سنبھالتی ہے, تو مربوط ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں مضبوط کیا. تو خدا نے مطالب فرمایا کہ ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا. کیا مضبوط کیا؟ مضبوط یہ کیا کہ وہ بچے سے تو نہیں ملی لیکن انہوں نے راز کو آشکار نہیں ہونے دیا, کسی کو نہیں بتایا کہ یہ بچہ میرا بچہ, اور اگر خدا نے مطالب ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو یہ گمان تھا کہ وہ کہیں بےتاب ہو کر لوگوں سے کہہ بیٹھتی کہ یہ بچہ میرا بچہ. خدا نے مطالب فرماتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا. تو عزیزان محترم, کہ ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے کہ خدا تو نے بی بی زینب کے دل کو کتنا مضبوط کیا, کتنا مضبوط کیا. اب یہ کام یوں ہی نہیں ہو سکتا تھا, اس کا بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو اشاروں میں ہو جاتے ہیں. مثلاً خدا تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو کیسے مضبوط کیا, نہیں بتایا. فرشتہ نازل ہوا تھا, کیا ہوا تھا, یہ نہیں لکھا ہوا وہاں, شاید مفسرین میں سے کسی نے لکھا ہو. لیکن جب ہم کہتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا معاملہ, جو کچھ عاشور کے دن بی بی زینب کو جھیلنا تھا اتنا سخت تھا, اتنا سخت تھا کہ اب معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ خدا یوں کہے کہ ہو. مثال کے طور پر جیسے معذرت کے ساتھ عرض کروں, جیسے روٹین میں کوئی کام ہو گیا, نہیں روٹین میں نہیں ہوگا, اب کیا ہوگا؟ اب خدا تعالیٰ نے پورا ایک منظر کشی کی. منظر کشی کیا تھی؟ منظر کشی یہ تھی کہ شب کے وقت میں دشمن کے لشکر نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ شہید الشہداء کے لشکر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ میرے بھائی کے آوان وان صاحب بہت کم ہیں اور دشمن کا لشکر ان کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے, تو بی بی گھبرا گئیں, اور بی بی گھبرا کر سید الشہداء کے خیمے میں آئیں اور اپنے بھائی کے گویا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ بھیا دشمن آپ کی طرف آ رہا ہے, دشمن آپ کی طرف آ رہا ہے, اور گھبرا کر یہ جملے اتنے کہے کہ غش کھا کے گر گئیں. اب خدا نے کمال کیا, سید الشہداء نے نہیں معلوم اپنی بہن کو کیسے جگایا. بعد کتاب مختل میں بیان کرتے ہیں مصائب کے اندر کہ سید الشہداء نے خود بی بی زینب کو دعا دی اور کہا کہ زینب اب تمہارا دل نہیں گھبرائے, اب دل نہیں گھبرائے گا. جو نشانی کیا ہوئی اس کی نشانی, اب میں جس مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے آ جاتے تھے, اس کی نشانی کیا تھی جب سید الشہداء نے دعا دی تھی اور بی بی زینب کا دل نہیں گھبرایا؟ تو میں کہوں گا اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بس اس مرحلے کو سمجھے جب بی بی زینب تلہ زینبیہ میں تھی. سید الشہداء قتل گاہ میں تھے اور وہ لعین پشتے گردن سے خنجر چلاتا تھا, زینب سلام اللہ علیہا کوئی اس منظر کی شاہدہ تھی. اگر شب عاشور ہوتی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی؟ خدا نے دل کو مضبوط کر دیا, بی بی زینب نے وہ مرحلہ بھی جھیل لیا. اگلا مرحلہ وہ مرحلہ آیا کہ جب لاشوں کے پامال ہونے کی باری آئی, اگر لاشیں کئی پامال ہوتے نا تو بات کم تھی,
کوئی لاشا پامال نہیں ہوا سوائے حسین کے. اور اس منظر کو بھی سید الشہداء کی بہن نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کا لاشا زمین پر تھا اور کوئی لاشا نہیں تھا اور حسین کا لاشا پامال ہو گیا. بی بی نے یہ منظر بھی جھیل لیا, شب عاشور گزار لی, روز عاشور گزار لیا. ایسے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں, عصر عاشور شام غریبہ جب بی بی بچوں کو لینے کے لیے مقتل میں گئی ہے, ہم منظر کشی کے ماہر نہیں ہیں, ہمیں منظر کشی نہیں آتی عزیزوں, لیکن ہم نے کبھی کسی بہن کو بھائی کے لاشے کے اوپر کھڑا دیکھا ہوگا. ذرا دیکھ رہا, جب بہن اپنے بھائی کے لاشے پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے. اب سوچ رہا, ایک بہن 18 بھائیوں کے لاشوں پر سے گزر رہی ہے. ہماری دنیا میں اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے, اگر کوئی بہن ہو جس کا بھائی دنیا سے جائے تو اس بہن کو تسلی دی جاتی ہے, اس کے غم کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہ بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم ہے جو 18 بھائیوں کو قربانی بھی دے اور بچوں کو لینے کے لیے مقتل بھی جائے, اور مقتل میں کیا منظر ملا, کچلے ہوئے بچوں کے لاشیں اٹھائے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. پھر 11 محرم کا دن آیا, جب قافلے چلنا شروع ہوئے, بی بی کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا. آج بس دو جملوں کے اندر اگر اختتام کروں تو ایک موقع آیا جب بی بی کے سامنے لاشیں تھے اور وہ لاشوں کی طرف لپکی. اب ہم اور تم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک ماں لاشوں کو تلاش کرے تو کیا اس کو اپنے بچوں کی لاشیں یاد نہیں آئی ہے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے پر گئیں, اور سید الشہداء کے لاشے پہ جا کے وہ جملے بیان فرمائے. بس ایک اور جملہ کروں, جب وہ موقع آیا کہ زندان میں سروں کو واپس کیا گیا, بی بی نے ایک بار پھر امام حسین کے سر کا انتخاب کیا اور اپنے اولو محمد کا ذکر نہیں کیا. لیکن عزیزوں, اگر آپ کا دنیا سے کوئی گیا ہو, اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کا دنیا سے گیا ہو اور وہ اسی گھر میں رہتا ہو اور لاشے کو دفنانے کے بعد اس گھر میں واپس آیا ہو جس کی در و دیوار اس مرحوم کی نشانی حاصل آتی ہے, تو اب گریا کرنا. بی بی زینب جب مدینے واپس آئی, اپنے اس گھر میں گئی جہاں انہوں محمد ساتھ رہ رہے تھے, یہ وہ وقت تھا جب بی بی نے اور محمد کو رونا شروع کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بی بی پاکر پروردگار, تجھے بی بی زینب کی قربانیوں کا واسطہ, تجھے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا واسطہ, امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. خدایا ہم ان کے چاہنے والے ان کے نام پہ جمع ہوئے ہیں, خدایا تجھے بی بی کی عظمت کا واسطہ, اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا اس عبادت کے صدقے میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی سعادت اور نصیب فرما, دنیا میں ان کی محبت کی زندگی اور موت ان کی چاہت کی موت قرار فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا میں پرچم اعلیٰ کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما, اس دنیا میں امام حسین کی شفاعت پانے والوں میں قرار فرما. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی مظلومیت کا, بالاخص بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ, ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بیماروں کی تیمارداری کی ہے, خدایا تجھے اس عظیم الشان بی بی کی اس تیمارداری کا واسطہ, ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما.
اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہوں خدا ہے، تمام تر قربانیاں تیرے دین کی عظمت کو بلند رکھنے کے لیے ہوں خدا ہے، تجھے سعید و شہدا کی قربانیوں کا واسطہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، بی بی سکینہ کی قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعمال و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد وآله الطاهرين۔